बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप क़ुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दोपेश समाप्त फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, پھر آپ پروگرام آس پاس سنیں گے. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا, جس کے بعد آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرمائیں گے, اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. تحریک کربلا کا سب سے اہم درس آزادی, حریت اور ظلم و استبداد کے آگے نہ جھکنا ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے, اور ظالم کی بیعت قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا کی قسم اپنا ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا, اور غلاموں کی طرح تمہارے آگے نہیں جھکوں گا. سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین, پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. نتنز ایٹمی سائٹ میں تخریب کاری کے اقدام پر ایران کا شدید رد عمل. وقت آنے پر صہیونیوں سے اس دہشت گردی کا انتقام لیا جائے گا, اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کا اعلان. جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کا دورہ تہران, دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے پر جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کی تاکید. پاکستان میں حکومت مخالف اتحاد کو ایک اور بڑا جھٹکا. پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کے سبھی عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں تیز رفتار اور بحرانی شکل میں اضافہ. گزشتہ 24 گھنٹے میں 178,000 سے زائد نئے کیسز درج. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ نتنز کی جوہری سائٹ کے خلاف کی جانے والی تخریب کاری کا اسرائیل سے وقت آنے پر انتقام لیا جائے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز ایک آن لائن پریس کانفرنس میں نتنز کے جوہری سائٹ کی تخریب کاری میں اسرائیل کے اقدام کے بارے میں زور دے کر کہا کہ اس طرح سے ایران کی جوہری طاقت و توانائی کو ہرگز کم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ نتنز کی جوہری سائٹ میں پہلی نسل کی سینٹریفیوج مشینیں موجود تھیں, جہاں جدید ترین سینٹریفیوج مشینیں نصب کی جائیں گی, اور یہ کہ نتنز میں جو کچھ پیش آیا اس سے نہ تو ایران کی جوہری صنعت پر کوئی اثر پڑے گا اور نہ ہی اس سے پابندیوں کے خاتمے کی راہ متاثر ہوگی. ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے ایران کی جانب سے نتنز کے واقع کی سیاسی و قانونی طور پر پیروی کیے جانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے منشور اور اس کی شق نمبر 51 کے مطابق ایران کو قانونی طور پر دفاع کا مکمل حق حاصل ہے، اور یہ تخریبی اقدام جوہری دہشت گردی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسانی المیہ رونما ہو سکتا تھا، اس لیے یہ اقدام انسانی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے نتنز کی جوہری سائٹ میں اسرائیل کے تخریبی اقدام پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کی خاموشی سے متعلق کہا کہ IAEA اور عالمی اداروں کو نہ صرف اس اقدام کی مذمت بلکہ اس قسم کے اقدامات کی روک تھام کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسی طرح کہا کہ ویانا میں جس سلسلے میں بات چیت چل رہی ہے وہ جوہری مذاکرات نہیں بلکہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے تکنیکی مذاکرات ہیں، اس لیے کہ ایٹمی مسائل پر مذاکرات پہلے ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں ایٹمی معاہدہ طے پایا تھا، اور اسی معاہدے کی شقوں میں پابندیوں کے خاتمے پر تاکید کی گئی ہے۔ انہوں نے روس کے وزیر خارجہ کے مجوزہ دورہ تہران کے بارے میں کہا کہ روسی وزیر خارجہ منگل کو تہران پہنچ رہے ہیں اور وہ ایران کے ساتھ جامع تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے امریکی پابندیوں کی منسوخی اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں ایران کی پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے تاکید کی کہ بہرحال جنوری 2017 کی صورتحال پر واپس لوٹنا ضروری ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 کے تحت ایٹمی معاہدے میں امریکی فرائض مکمل طور پر واضح ہیں۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید کی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چانگ سائی کیون نے تہران میں اسلامی جمہوری ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور جنوبی کوریا کے تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ آئندہ سال دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو 60 سال پورے ہو جائیں گے، اور ایران و جنوبی کوریا کے قریبی دوستانہ تعلقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شانگ سائی کیون نے اپنے دورے تہران کو اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کی جنوبی کوریا کے عزم کا ثبوت قرار دیا، اور کہا کہ یہ دورہ باہمی تعلقات میں استحکام کا موجب ہونا چاہیے، اور اسی غرض سے انہوں نے ایران کے نائب صدر جہانگیری کو جنوبی کوریا کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے ایٹمی سمجھوتے کے فریقوں کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت جاری رہنے پر خوشی کا اظہار کیا، اور کہا کہ ایران اور جنوبی کوریا نے مختلف میدانوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب صدر اسحاق جہانگیری نے بھی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ جنوبی کوریا کے بینکوں کی جانب سے ایران کا سرمایہ بلاک کیے جانے سے ایرانی عوام کی نگاہوں میں جنوبی کوریا کی شبیہ خراب ہوئی ہے۔ اسحاق جہانگیر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی کوریا کی جانب سے مؤثر اور بھرپور قدم ماضی کی تلافی میں معاون ثابت ہوگا۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم اتوار کو اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر تہران پہنچے تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکام ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے اور ایران کو ملنے والی کامیابیوں کا انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ ایران ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کے روز مجلس شورا اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس میں اتوار کو نتنز کی ایٹمی سائٹ میں رونما ہونے والے حادثے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حساس و نازک حالات میں ایران کی ایٹمی تنصیبات اور جوہری سائنسدانوں کی ہر طرح سے مکمل حفاظت ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مقبوضہ فلسطین کے غاصب سیاسی و فوجی حکام نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے عمل میں کوئی پیش رفت نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکام کو جوہری شعبے میں ایران کی مزید ترقی و پیش رفت کی صورت میں جواب ملے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ پارٹی نے پی ڈی ایم کے شوکاز نوٹس کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کے سبھی عہدوں سے پیپلز پارٹی کے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی سیاست کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اے این پی کے ساتھ ہیں اور حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عزت اور برابری کے ساتھ سیاست کرنا جانتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو نیب کو مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی گرفتاری سے 10 دن پہلے آگاہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جاتی عمرہ راضی کیس میں مریم نواز کی درخواست ضمانت پر لاہور ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ مریم نواز کے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے گئے۔ 10 اپریل کو جواب جمع کرایا گیا تھا۔ اس موقع پر عدالت نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے 10 روز قبل آگاہ کرنے کا حکم دیا اور ان کی درخواست ضمانت نمٹا دی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ نون لیگ کی فتح ڈسکا کی فتح نہیں ہے بلکہ بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ نیب عمران خان کے کہنے پر انتقامی کارروائیاں کرتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات سارے ریکارڈ توڑتے جا رہے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں 1,78,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے پیر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ملک میں کرونا کے مزید 1,78,900 کیس سامنے آئے ہیں اور یوں ملک میں متاثرین کی کل تعداد 1,35,27,000 ہو گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 904 افراد جان کی بازی ہار گئے اور یوں ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 1,70,100 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی انتہائی سنگین صورتحال کے پیش نظر ریاست مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے اس ملک میں قیام امن کے عمل میں علاقائی ممالک کے کردار کو بنیادی قرار دیتے ہوئے افغانستان میں جنگ بندی کے لیے علاقائی و عالمی اتفاق رائے کی تقویت کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ حنیف اتمر نے امریکی نمائندے ظلم خلیل زاد سے ملاقات میں بین الافغان امن کے عمل کو کامیاب بنانے میں علاقے اور دنیا کے کردار کو اہم قرار دیا اور کہا کہ یہ اتفاق رائے افغانستان میں جنگ بندی امن کے عمل کی کامیابی کے لیے تمام گروہوں کے ساتھ سیاسی سمجھوتے اور اس کے استحکام پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس ملاقات میں حنیف اتمر اور خلیل زاد نے امید ظاہر کی کہ استنبول اجلاس میں افغانستان میں جنگ بندی اور سیاسی رائے حل کے بنیادی اصولوں پر سمجھوتے طے پائے گا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے کابل میں ہندوستان کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور استنبول اجلاس کے بارے میں گفتگو کی۔ یمن میں نیشنل سلویشن حکومت کی فوج اور منصور ہادی کی مستعفی حکومت کے عناصر کے درمیان شہر معارب کے قریب ہونے والی جھڑپوں میں 74 افراد مارے گئے ہیں۔ یمن کے فوجی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل سلویشن حکومت کے فوجیوں اور سعودی عرب سے وابستہ مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی کے جنگجوؤں کے درمیان جنگ کا سلسلہ 3 محور پر جاری ہے اور یمنی فوجی شہر معارب کے شمال مغربی علاقے القصارہ اور المشجع میں پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یمنی فوج نے ایسے عالم میں پیش قدمی کی ہے کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیارے منصور ہادی حکومت کے جنگجوؤں کی مدد کر رہے تھے۔ عراق میں دہشت گرد امریکی فوجیوں کے ایک قافلے پر صوبہ صلاح الدین میں زبردست حملہ کیا گیا ہے۔ صابرین نیوز کے مطابق اس حملے میں ای ایف پی قسم کے بم استعمال کیے گئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملوں میں یہ شدید ترین حملہ تھا۔ حملے کی ذمہ داری عالمی استقامت سے موسوم ایک گروپ نے قبول کی ہے۔ حالیہ چند ماہ کے دوران اس طرح کے متعدد حملے ہوئے ہیں جن میں امریکہ کے باوردی دہشت گردوں کے کاروانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تخوی۔ اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ،
اور ان کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، افغانستان میں قیام امن اور بین الافغان مذاکرات کی کامیابی کے لیے ترکی میں اجلاس منعقد ہو رہا ہے، ان مذاکرات کی کامیابی کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان ایک نئے دوراہے پر ہے، اور افغانستان کے اندر بنیادی طور پہ تین چار کھلاڑی ہیں جو داخلی طور پہ اس میں انوالو ہیں، اور اسی طرح خارجی کھلاڑی بھی ہیں کہ جو افغان ایشو پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر ہم افغانستان کے جو داخلی بڑے کھلاڑی ہیں ان کا اگر ایک جائزہ لیں تو اس میں ایک خود اشرف غنی کی حکومت ہے، یعنی خود اشرف غنی اور ان کی جو ایک پوری لابی ہے، اور ایک مصالحتی کونسل ہے کہ جو بنیادی طور پہ جس کے سربراہ عبداللہ عبداللہ ہیں، اور عبداللہ عبداللہ وہ ہیں کہ جو اشرف غنی کے مقابلے میں انتخابات میں بظاہر دوسرے نمبر پر تھے، لیکن عبداللہ عبداللہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ کامیاب ہوئے اور متاندی ہوئی اور فلاں ہوا فلاں، ان کے اپنے اعتراضات تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ دونوں نے ایک موقع پہ صدارتی حلف بھی اٹھایا، یعنی دونوں ایک لحاظ سے اپنے آپ کو انتخابات کے نتیجے میں منتخب ہونے والا صدر بھی کہتے تھے، لیکن بعد میں بہرحال ان کے درمیان سلو کوشی کی گئی، اور اس نتیجے میں یہ ہوا کہ جو مصالحاتی کونسل ایک تشکیل پائی کہ جو مصالحاتی کونسل ہوگی اس کے یہ اختیارات ہوں گے، اور اس کے سربراہ جو ہیں وہ عبداللہ عبداللہ ہوں گے، اور جو حکومت ہے اس کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اشرف غنی ہوں گے۔ اب دو تو یہ بڑی پارٹی ہیں کہ جو ہم دو بڑے کھلاڑی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا جو بڑا جو گروپ یا جسے آپ کہیں فیکٹر ہے وہ طالبان ہے۔ طالبان خود اس وقت افغانستان کے کئی علاقوں پہ قابض ہیں، اور اس عنوان سے بھی کہ ایک ان کی بڑی فوجی قوت موجود ہے، ان کا ایک عوامی ایک سلسلہ ہے، عوام ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ابھی تک ہیں، تو ان کے بھی افغانستان کی سیاست میں ایک گہرے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علاقائی وار لارڈز کہتے ہیں ان کو، کہ جو پرانے جہادی رہنما تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس بنائے ہوئے ہیں جو اپنے صوبے کی حد تک مؤثر ہیں، لیکن یہ سب وار لارڈز کہلاتے ہیں، اور اس میں مثلاً حکمت یار جیسے کچھ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو افغان سیاست پہ بہرحال کہیں نہ کہیں پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ان کے داخلی عنوان سے ایک جو سلسلہ بنا ہوا ہے اس وقت، کہ یہ گروپ اگر کہیں پہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو افغانستان میں امن پروسیس کی کوئی بات آگے چلے گی۔ اب بیرونی عناصر میں آپ دیکھیں تو امریکہ اس میں بہت زیادہ انوالو ہے، امریکہ کی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، نیٹو اس کے فورسز موجود ہیں، ہمسایہ ممالک میں ایران ہے، پاکستان ہے، خود روس کسی حد تک انوالو ہے، اور علاقائی عنوان سے دیکھیں تو چائنا کی بھی وہاں پہ دلچسپیاں ہیں، پھر سینٹرل ایشیا کے جو وہ ممالک ہیں جو افغانستان کے ساتھ جو ہیں وہ ہمسایہ اور جن کے بارڈرز ملتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کی ایک پیچیدہ صورتحال ہے کہ جو اس وقت افغانستان کو درپیش ہے۔ اب اس وقت جو اصل ایشو ہے کہ جو آپ نے خبروں میں بھی آپ نے اس کا ذکر کیا اور آپ کا سوال بھی یہ ہے کہ ابھی جو اس وقت استنبول میں جو کانفرنس ہو رہی ہے جس کو اس امن پروسیس کو آگے بڑھانے کی لیے، تو اس کے لیے ابھی تک کیا صورتحال ہے؟ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 27 اپریل کو یہ کانفرنس ہو رہی ہے اور جو اعلیٰ مصالحاتی کونسل ہے اس نے بھی اپنے طور پہ ایک مجوزہ امن منصوبہ پیش کر دیا ہے، یعنی عبداللہ عبداللہ کے پاس ہے، وہ اپنا ایک منصوبہ لے کے جائیں گے. ادھر سے اشرف غنی نے اپنے ایک روڈ میپ کا اعلان کیا ہے جو موجودہ صدر ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے امن پروسیس میں جو ہے وہ جو 3-4 چیزیں ہیں ان کو خیال رکھنا ہوگا، یہ یعنی مطالبات کی صورت میں ہے، اور وہ ہے کہ ایک تو کہ مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، پھر فوری طور پہ نئے انتخابات ہونے چاہیے، پھر ایک بھی ہے کہ آئین کا جو افغانستان کا آئین ہے اس کی پاسداری ہونی چاہیے، اور جو مہاجرین ہیں دنیا بھر میں ان کی واپسی کے لیے کوئی انتظامات کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی ترقی کا جو واضح ایک منصوبہ ہے اس کو سامنے لایا جائے. اب یہ دو بڑے گروپس کی طرف سے اس امن مذاکرات کے عنوان سے ہے. تیسرا جو بڑا گروپ ہے وہ طالبان ہے. طالبان کے اپنے جو مطالبات ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ موجودہ جمہوری حکومت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ امارات اسلامی کے قائل ہیں اور وہ اس کے لیے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو کہ ابھی فوری طور پہ ایک عبوری حکومت تشکیل دے دی جائے، اور عبوری حکومت کی تشکیل کے بعد جو ہے وہ آئندہ کے بارے میں کوئی چیزیں طے کی جائیں. تو یہ بظاہر تین طرف اطراف سے مختلف چیزیں ہیں کہ جو کسی ایک نقطے پہ پہنچنا مشکل نظر آتا ہے. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ امریکہ کا جو کردار ہے، امریکہ اس وقت اس لحاظ سے دو طرح کی پالیسیوں پہ، ایک طرح یہ ہے کہ خود جو امریکی سیاستدان ہیں وہ اس جنگ سے تھک چکے ہیں، چاہے وہ ٹرمپ کی صورت میں ہو چاہے جو بائیڈن، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اپنا دامن چھڑانا چاہتے ہیں. لیکن جو امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ ہے، جو پینٹاگون ہے یا وہاں کی جو ایجنسیز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس علاقے میں رہنا چاہتی ہے، چونکہ اس نے چین پہ نظر رکھنی ہے، اس نے ایران پہ نظر رکھنی ہے، اس نے روس پہ نظر رکھنی ہے، اس نے خطے کے اندر اپنے مفادات لینے ہیں. آج اگر امریکہ افغانستان سے اپنی فوجی موجودگی کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی. لہذا وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ کا وجود جو ہے افغانستان میں رہے تاکہ وہ مؤثر رول پلے کر سکے آئندہ کے لیے. اب جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے زلمے خلیج زاد کو جو ہے وہ اپنا نمائندہ بنایا ہوا ہے، اور وہ مسلسل مذاکرات ہو رہے ہیں. پہلے دوحا میں مذاکرات ہوتے رہے، دوحا کے بعد ماسکو میں ہوئے، اور اب جو ہے وہ 27 اپریل کو جو ہے وہ استنبول میں جو ہے متوقع ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا ہے، اور افغانی جو تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس استنبول مذاکرات میں بھی امریکہ اپنی رائے یا اپنی مرضی یا اپنا فیصلہ تھوپنا چاہتا ہے، اور اگر امریکہ اس طرح کا کوئی اقدام کرے گا تو یقیناً اس کے نتائج مثبت نہیں ہوں گے. کوئی جو بین الافغان مذاکرات ہیں وہ کامیابی کی طرف نہیں ہوں گے، چونکہ امریکہ خود ایک فریق کے طور پہ اس میں آ رہا ہے. اگر تو وہ اس میں مصالحت کی کوشش کرتا اور افغان عوام اور افغان حکومت اور خطے کا وہ ہمدرد ہوتا تو پھر تو بات تھی، وہ اس کو تو اپنے مفادات عزیز ہیں، اور وہ انہی کو ہر صورت میں ان مذاکرات پہ استنبول میں مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، جس کا ایک ریئیکشن آئے گا اور نتیجہ یقیناً وہ امن پروسیس کے لیے کوئی زیادہ مفید نہیں رہے گا.
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی اس بہترین گفتگو پر. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. ایک ایسے وقت جب غاصب سینی حکومت داخلی سیاسی انتشار کا شکار ہے، اس نے ایران میں تخریبی کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے. غاصب سینی حکومت کے پارلیمانی انتخابات چوتھی بار ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسرائیل میں 23 مارچ کو چوتھی بار پارلیمانی انتخابات منعقد ہوئے، لیکن انتخابات کے نتائج بھی نہ صرف نتن یاہو کے حق میں مطلوبہ ثابت نہیں ہوئے بلکہ مزید انتشار کا باعث بن گئے ہیں. اسرائیل میں گزشتہ مختصر عرصے میں 4 بار پارلیمانی انتخابات ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بھی جماعت 50% سے زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. لہٰذا نہ کسی جماعت کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے، اور نہ ہی مختلف جماعتوں نے مل کر کوئی اتحاد تشکیل دیا ہے جس سے چند جماعتوں پر مشتمل مشترکہ حکومت بن سکے. نتن یاہو ہر صورت میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، لیکن اس بار پھر 122 کے ایوان میں نتن یاہو کے لیکور پارٹی صرف 31 نشستیں جیتنے میں کامیاب ہوئی. حکومت بنانے کے لیے تمام تر کوششوں کے باوجود نتن یاہو کے پاس تمام اتحادیوں کو ملا کر 52 نشستیں ہیں، اور انہیں مزید 9 نشستوں کی ضرورت ہے. اسرائیل میں نفتالی بند کے پاس اگرچہ ساتھ نشستے ہیں لیکن وہ کسی بھی صورت میں نتنیاہو سے اتحاد نہیں کرنا چاہتا ہے۔ غاصب اسرائیل میں ایک بار پھر سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ غاصب سینی حکومت بالخصوص نتنیاہو کی لابی اس سیاسی انتشار سے توجہ ہٹانے اور ایران اور چار جمع ایک مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے مختلف تخریبی اقدامات انجام دینے میں مشغول ہے۔ غاصب اسرائیل نے اپنے تازہ دہشت گردانہ اقدامات میں اضافہ کرتے ہوئے نتنز کی ایٹمی تنصیبات میں سائبر حملہ کیا ہے۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کی سب سے پہلی رپورٹ اسرائیل کے سرکاری چینل کان نے نشر کی۔ اسرائیل ٹی وی 13 نے اپنے تجزیے میں اس کارروائی کو ایران اور چار جمع ایک مذاکرات کے ساتھ مربوط قرار دیا ہے۔ اس تناظر میں ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غاصب سینی حکام ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے میں ایران کو ملنے والی کامیابیوں کا انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ ایران ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کے روز مجلس شورای اسلامی کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے اجلاس میں اتوار کو نتنز کی ایٹمی سائٹ میں رونما ہونے والے حادثے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حساس و نازک حالات میں ایران کی ایٹمی تنصیبات اور جوہری سیاستدانوں کی ہر طرح سے مکمل حفاظت ضروری ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مقبوضہ فلسطین کے غاصب سیاسی و فوجی حکام نے اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے عمل میں کوئی پیش رفت نہیں ہونے دیں گے، اور اس وقت وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ کہا کہ غاصب سینی حکام کو جوہری شعبے میں ایران کی مزید ترقی و پیش رفت کی صورت میں جواب ملے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فلک در عشق یوشیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یوشیدا محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود محمد احمد و محمود ویرا خالق بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے ہفتے توبہ نہ لوں از غرق.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 23 فروردین 29 شعبان اور 12 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر روشنی ڈالیں گے. انتیس شعبان المعظم سن 219 ہجری قمری کو مشہور محدث فقی اور مورخ ابو نعیم نے وفات پائی. وہ سن 130 ہجری قمری میں عراق میں پیدا ہوئے. ان کا شمار بڑے اور معتبر محدثین میں ہوتا ہے. ان کی تصانیف میں المناسک اور المسائل فی الفقیہ کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. انتیس شعبان المعظم سن 318 ہجری قمری کو محدث مفسر اور فقی ابن منذر نے وفات پائی. وہ معروف دانشوروں سے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ تشریف لے گئے جہاں وہ حصول علم اور احادیث جمع کرنے کی خاطر تحیات قیام پذیر رہے اور متعدد کتابیں تالیف کیں. ابن منذر کی معروف اور گراں بہا کتب میں الاجماع اور الاشراف کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. بارہ اپریل سن 1867 عیسوی کو جاپان کے مشہور شہنشاہ اور اصلاح پسند موٹسو ہیٹو برسر اقتدار آئے. وہ 1852 عیسوی میں پیدا ہوئے. انہوں نے ایسے وقت میں اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا جب مختلف شعبوں میں جاپان کی حالت کمزور اور خراب تھی. اسی بنا پر موٹسو ہیٹو نے تخت سلطنت پر بیٹھنے کے ایک سال بعد سماجی انقلاب کا پروگرام بنایا اور جاپان میں اصلاحات کا عمل شروع کیا. انہوں نے جاگیردارانہ نظام کی بنیاد ڈالی, دارالسلطنت کو کیوٹو سے ٹوکیو منتقل کیا اور جاپان کا نیا آئین مرتب کیا. جاپان کے اس نوجوان شہنشاہ نے اپنے ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے مغرب کی اقتصادی ترقی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اگرچہ موٹسو ہیٹو کے دور اقتدار میں جو 1912 میں ختم ہوا جاپان نے قابل ذکر ترقی کی, لیکن چین اور روس کے ساتھ جنگ بھی اسی دور میں پیش آئی. تیئیس فروردین سن 1281 ہجری شمسی کو معروف ایرانی ادیب اور افسانہ نگار صادق ہدایت پیدا ہوئے. ایران میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ یورپ گئے اور 4 سال تک فرانس میں رہے, اور اس دوران انہوں نے فرانس کی سیر کے ساتھ ساتھ اپنے معروف افسانے اور ناول تحریر کیے. وہ واپس ایران آئے تو وزارت خارجہ نے انہیں ہندوستان میں سفیر بنا کر بھیج دیا. ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے فارسی ادب میں ترقی کے لیے ایک گروپ بھی تشکیل دیا. ان کی کتابوں میں زندہ بگور سے قطرہ خون, سگے ویلگرد اور بوفے کول شامل ہیں۔ بارہ اپریل سن 1820 کو سنکونا نامی درخت کی چھال سے ملیریا کی دوا کا انکشاف کیا گیا۔ سنکونا درخت جنوبی امریکہ کے علاقوں، خاص طور سے پہاڑی علاقوں کا درخت ہے، لیکن اب یہ دیگر علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس درخت کے گوند سے ایک کڑوی دوا بنائی جاتی ہے، پھر اس دوا کو درخت کی چھال میں ملا کر ملیریا کی دوا تیار ہوتی ہے۔ تیئیس فروردین 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مصنف پروفیسر محسن صبا کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مدرسہ دارالفنون میں حاصل کی اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ کر درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ ڈاکٹر محسن صبا نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کیں، جن میں کتاب شناسی، گلہائے حافظ اور ترجمہ سفر نامہائے مختلف کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیئیس فروردین 1381 ہجری شمسی کو ڈاکٹر ید اللہ صحابی کا 97 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1284 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس چلے گئے اور سن 1315 ہجری شمسی میں انہوں نے یالوجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور ایران واپس آنے کے بعد انہوں نے شہید مدرس اور ڈاکٹر مصدق کا ساتھ دیا۔ 1322 ہجری شمسی میں انہوں نے باقاعدہ میدان سیاست میں قدم رکھا اور 4 سال 8 مہینے تک جیل کی صحبتیں برداشت کیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ وزیر مملکت بنے اور پھر پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے پہلے دور کے انتخابات میں کامیاب ہو کر پارلیمنٹ کے رکن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ سیاسی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی اور علمی کاموں میں بھی مشغول رہے۔ ان کی اہم کتابوں میں خلقت انسان، قرآن و تکامل اور معرفت الارض خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لے۔ انشاءاللہ کل بروز منگل سے ہم 30 دن تک ماہ مبارک رمضان کا خصوصی پروگرام نور رمضان نشر کریں گے، سننا نہ بھولیے گا۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آس پاس۔
سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان نے عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں ریاض کے دورے کی دعوت دی۔ عراقی وزیر اعظم نے بدھ کے دن سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس ملک کے ولی عہد محمد بن سلمان سمیت مختلف اعلی حکام سے ملاقات اور مذاکرات کیے۔ مصطفیٰ کاظمی وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد سعودی عرب کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ عراقی وزیر اعظم کو گزشتہ برس وزیر اعظم بننے کے بعد سعودی عرب جانا تھا، لیکن سعودی عرب کے بادشاہ کی بیماری اور ان کے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے یہ دورہ انجام نہ پا سکا اور انہوں نے تہران کا دورہ کیا۔ یہ مصطفیٰ کاظمی کا پہلا غیر ملکی دورہ تھا۔ سامعین، سعودی عرب کے بادشاہ کے بیٹے اور اس ملک کے نائب وزیر جنگ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز نے مصطفیٰ کاظمی کے دورہ سعودی عرب کے بعد لکھا کہ عراقی وزیر اعظم خادم الحرمین الشریفین کی دعوت پر ایک عزیز مہمان کے طور پر سعودی عرب آئے اور انہوں نے ولی عہد سے ملاقات کی۔ اس سے دونوں عرب ممالک کے برادرانہ تعلقات اور اعلی سطح کے باہمی تعاون کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس ٹویٹ سے سب سے زیادہ اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ سعودی عرب عراق کے عرب ہونے کی حیثیت کو نمایاں کرنے کے در پہ ہے۔ حالیہ 11 مہینوں کے دوران مصطفیٰ کاظمی کی ٹیم بھی اسی موضوع کو مد نظر رکھے ہوئے ہے اور علاقائی سطح پر وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ مصطفیٰ کاظمی کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر فریقین نے چند سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے۔ عراق کے وزیر اعظم ہاؤس کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ مصطفیٰ کاظمی اور محمد بن سلمان نے معیشت، تیل، بجلی، کاشتکاری اور سرمایہ کاری کے موضوعات پر گفتگو کی۔ عراقی وفد اور سعودی عرب نے جن سمجھوتوں پر دستخط کیے ان میں وزرائے خزانہ کی جانب سے دونوں ممالک کی درآمدی اشیاء پر ٹیکس بڑھانے سے اجتناب، اقتصادی ترقی اور اس میں تنوع لانے سے متعلق پلاننگ اور پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی سے متعلق سمجھوتے شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سمجھوتوں سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کاظمی نے اپنے دورہ سعودی عرب میں دوسری ہر چیز سے زیادہ اقتصادی مقاصد کو مد نظر رکھا تھا۔ عراق میں مصطفیٰ کاظمی کے دورہ سعودی عرب کے خلاف رد عمل بھی ظاہر کیا گیا۔ اس رد عمل کی وجہ سعودی عرب کی جانب سے عراق میں دہشت گردی اور بدامنی کی حمایت تھی۔ اس سلسلے میں نجف اشرف کے امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین صدر الدین قبانجی نے مصطفیٰ کاظمی کے دورہ سعودی عرب پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ بعض عرب ممالک نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا اور عراقی عوام کے خلاف جنگ شروع کی۔ انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ عراق غلام نہیں ہے کہا کہ ہم عراق کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ بعض عرب ممالک نے عراقی عوام کے خلاف صدام حکومت کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ انہوں نے داعش کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ شروع کی۔ نجف اشرف کے امام جمعہ نے کہا کہ عرب ممالک کو جان لینا چاہیے کہ عراق دوسروں کے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا اور یہ کہ عراق اور عراقی عوام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے یمن میں جنگ بھی جاری رہی۔ فریقین نے ایک دوسرے کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ مسقط مذاکرات بھی جاری رہے۔ جار سعودی اتحاد نے گزشتہ ہفتے دسیوں بار یمن کے صوبہ معارب اور صوبہ الحدیدہ کے مختلف مقامات پر لڑاکا طیاروں کے ذریعے بمباری کی۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے بھی 18 ڈرون طیاروں اور 8 بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے سعودی عرب کی آرامکو تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے ٹویٹ کیا کہ یمنی فوج کے 4 ڈرون طیاروں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے اہم اور حساس علاقوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ حملہ یمن کے محاصرے اور اس کے خلاف کی جانے والی جارحیت کے جواب میں کیا گیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے لیگل ڈپارٹمنٹ کے سربراہ عبد الوہاب محبشی نے جمعرات کے دن یمن کے ہیروشیما کے نام سے موسوم رپورٹ کی رونمائی کرتے ہوئے کہا کہ جارحین یمن میں اپنے اقدامات کے بارے میں ملکی اور عالمی رائے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اس رپورٹ نے یمنی عوام کے قتل عام سے متعلق سعودی اور امریکی اتحاد کے بہانوں اور جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ انصار اللہ کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں دستاویزات کے شعبے کے انچارج احمد ابو حمرہ نے بھی کہا ہے کہ اس رپورٹ میں قتل کے 4133 واقعات کو ثبوتوں اور دستاویزات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دری اثنا سعودی عرب کے وزیر اطلاعات ماجد القصبی نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کو جنگ جاری رہنے کا ذمہ دار قرار دینے کی اپنی پالیسی جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جنگی یمن کے آغاز سے اب تک سعودی عرب کو 359 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ماجد القصبی نے مزید کہا کہ ڈرون طیاروں کے ذریعے 589 بار سعودی عرب پر حملے کیے گئے۔ ماجد القصبی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حوثیوں کے حملے سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہ امن کی برقراری کی کوششوں کے مخالف ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے عمان کے دارالحکومت مسقط میں سنا حکومت کے وفد یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے اور یمن کے امور میں امریکی حکومت کے نمائندے نے آپس میں مذاکرات کیے۔ ان مذاکرات کا موضوع سعودی عرب کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز تھی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے 26 مارچ کے دن جنگ یمن کے 7ویں سال میں داخل ہونے سے چند دن پہلے بحران یمن کے بارے میں ریاض حکومت کی تجویز پیش کی تھی۔ سعودی عرب کی حکومت نے اس تجویز میں کہا کہ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے حملے روکے جانے کی صورت میں سعودی عرب بھی الحدیدہ بندرگاہ اور سنا ایئرپورٹ کھولے جانے سے اتفاق کرے گا۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ اس تجویز پر اقوام متحدہ کی نگرانی میں عمل کیا جائے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے اس تجویز کی مخالفت کی ہے کیونکہ یہ تجویز صرف جنگ بندی کے لیے ہے، جنگ اور محاصرے کے خاتمے کے لیے نہیں۔ اس کے باوجود گزشتہ ہفتے مسقط میں مذاکرات انجام پائے جو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے۔ مذاکرات کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ امریکی نمائندے مارٹن گرفتس سعودی حکومت کی تجویز کو عملی جامہ پہنائے جانے کے خواہاں تھے، جبکہ یمن کی قومی نجات حکومت جنگ اور معاشرے کے خاتمے کی خواہاں تھی۔ انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے پیر کے دن مسقط میں انجام پانے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا کہ انسانی امور کو دوسرے امور سے الگ کرنے کی جانب رجحان نہیں پایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جامع اور منصفانہ امن کے قیام کے بارے میں سنجیدگی کا فقدان ہے۔ عبدالسلام نے صراحت کے ساتھ کہا کہ انسان دوستی پر مبنی امور کے بارے میں ناقص رہائے حل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہم اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ انسانی صورتحال کی سودے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ دری اثنا حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے گزشتہ بدھ کے دن اس بارے میں کہا کہ یمنی مجاہدین کے خلاف سیاسی اور تشہیراتی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس جنگ کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت جنگ کے خاتمے کی خواہاں ہے، لیکن انصار اللہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ یمنی بھائیوں کو جنگ کے خاتمے کی تجویز پیش نہیں کی گئی ہے، بلکہ جنگ بندی کی تجویز دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مکمل محاصرے سمیت یمن کے خلاف یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یمن کے حتیٰ بچے بھی اس دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ میں امریکی اور سعودی حکام سے کہتا ہوں کہ تم لوگ وقت ضائع کر رہے ہو۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیشہ پروگرام آئینہ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ خروسنامہ ایران، نتنز میں دہشت گردی کا حکم دینے والوں کو ناکام بنائیں گے صالحی۔ روسنامہ العرب، بادشاہ کے خلاف سازش کے الزام میں پرنس حمزہ کے خلاف اعلانیہ مقدمہ۔ اور گلوبل ٹائمز واشنگٹن کو سینوفوبیا اور روسوفوبیا کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، کھیل ختم، مذاکرات میں امریکہ کا نیا حربہ۔ ایران اور چار جمع ایک ملکوں کے درمیان ایٹمی مذاکرات ویانا میں پھر سے شروع ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سب کچھ ایک قدم میں انجام پذیر ہوگا، جیسے جسے اینڈ گیم کا نام دیا گیا ہے۔ جے سی پی او اے کے سلسلے میں ملک کی حتمی پالیسی کا ذکر رہبر انقلاب اسلامی نے بارہا کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام پابندیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایران پابندیوں کے ختم ہونے کا یقین حاصل کرے اور پھر ایران جے سی پی او اے میں واپس آئے گا۔ اس پالیسی کی وجہ بھی پوری طرح سے واضح ہے، امریکی پابندیاں پیچیدہ اور تہ پتہ ہیں، اس لیے کچھ پابندیوں کا خاتمہ یا مرحلہ وار خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ ایرانی ٹیم کو تمام پابندیوں کے خاتمے کی ایک بار منظوری اور اس پر مرحلہ وار عمل درآمد کی امریکی چال سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور منظوری اور عمل درآمد میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ القدس العربی، اردن کا بحران ایک عرب ملک کے ساتھ مل کر امریکی سازش کا نتیجہ۔ قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نے چونکانے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اردن میں بادشاہ کے خلاف پیدا ہونے والا حالیہ بحران امریکی سازش کا نتیجہ تھا، جس میں ایک علاقائی عرب ملک نے تعاون کیا ہے اور اس کا مقصد ملک عبداللہ کو سزا دینا تھا۔ قطر کے اس سابق اعلی عہدیدار نے ٹویٹ کیا ہے کہ اردن میں جو کچھ ہوا ہے اس کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے کی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ سابق امریکی حکام تھے اور اس میں ایک عرب ملک کا تعاون بھی تھا، اور اس بحران کا مقصد اردن میں عبداللہ ثانی کی قیادت میں چل رہی حکومت کو بدلنا تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ بن جاسم کا اشارہ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور ان کے داماد کی طرف تھا، جبکہ علاقائی عرب ملک سے ان کی مراد متحدہ عرب امارات تھا۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ صحافت، دہلی میں ٹوٹا ریکارڈ، یو پی میں کرونا بلاسٹ۔ ہندوستان ٹائمز، مغربی بنگال میں انتخابات کا پانچواں مرحلہ، مودی امت شاہ پہلی بار ایک ساتھ بنگال میں ریلی کریں گے۔ ڈیلی پاکستان، دسکا میں نون لیگ نہیں جیتی، پی ٹی آئی ہاری ہے، فواد چودھری۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، بلاول نے شوکاز پھاڑ دیا، پارلیمانی فورم چھوڑیں گے نہ استعفی دیں گے، کسی کے ماتحت نہیں، سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سی ای سی اجلاس۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی کا بھیجا گیا شوکاز نوٹس پڑھ کر سنایا اور جذباتی ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شوکاز نوٹس کو پھاڑ کر پھینک دیا، جس پر شرکا کی جانب سے تالیاں بجائی گئیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پارٹی ارکان کا کہنا تھا کہ پارلیمانی فورم چھوڑیں گے نہ استعفے دیں گے، کسی کے ماتحت نہیں، پی ڈی ایم جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بنائی، کمزور کرنے کے لیے نہیں۔ شاہد خاقان عباسی کا نوٹس ایک پارٹی ایجنڈا مسلط کرنے کے مترادف ہے، جواب نہ دیا جائے اپوزیشن اتحاد میں رہتے ہوئے حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، اے این پی سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ راشٹریہ سہارا، تارکین وطن مزدور پھر نقل مکانی پر مجبور۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتے کے روز الزام لگایا کہ مرکزی سرکار کی ناکام پالیسیوں کے سبب کرونا وائرس کی دوسری لہر آئی ہے اور مزدور پھر سے نقل مکانی کرنے کو مجبور ہیں، لیکن اس مغرور سرکار کو اچھے مشوروں سے الرجی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مرکزی سرکار کی ناکام پالیسیوں سے ملک میں کرونا کی بھیانک دوسری لہر ہے اور تارکین وطن مزدور دوبارہ نقل مکانی کو مجبور ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ ٹیکہ کاری بڑھانے کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں روپے دینا ضروری ہے، عام لوگوں کی زندگی اور ملک کی معیشت دونوں کے لیے، لیکن مغرور سرکار کو اچھے مشوروں سے الرجی ہے۔ اس سے قبل 8 اپریل کو راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر مشورہ دیا تھا کہ کرونا وائرس ٹیکوں کی خرید و تقسیم میں ریاستوں کا کردار بڑھانے کے ساتھ ہی سبھی ضرورت مند لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا انتظام کیا جائے اور ٹیکے کی برآمدات پر فوری روک لگائی جائے۔ اور سامعین، اب نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایرنا نتنز میں تخریب کاری، ویانا مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے ہے۔ فارس نیوز ایجنسی، ایران اور چین کے معاہدے سے ایران و پاکستان کے تعلقات میں فروغ، چابہار اور گوادر بندرگاہوں میں تعاون۔ سومریا نیوز، ایران کے ایٹمی تنصیبات میں بجلی سپلائی میں خلل کے پیچھے موساد، میڈیا رپورٹ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، عراق میں صہیونیوں کی خطرناک سازش کا انکشاف۔ المعلومہ نے عراقی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکہ نے شام کے الہول کیمپ سے داعش کے 30 دہشت گردوں کو عراق پہنچایا ہے، جو دراصل عراق کے خلاف امریکہ کی خطرناک سازش کا ایک حصہ ہے۔ جمعیت کے سربراہ جبار المعموری نے کہا ہے کہ جمعیت علماء عراق کو کئی مہینے پہلے ہی اس سازش کی خبر مل گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس سازش پر عمل درآمد کے لیے الہول کیمپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں 30,000 لوگ موجود ہیں، جن میں داعش کے دہشت گرد اور کئی خطرناک سرغنے بھی ہیں۔ المعموری نے بتایا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران امریکی فوجیوں نے 30 سے زائد دہشت گردوں کو نامعلوم مقامات پر پہنچایا ہے، اور گزشتہ مہینے بھی کئی دہشت گردوں کو منتقل کیا گیا تھا۔ البراسا نیوز، یمن کا انسانی بحران۔ یمن کے خلاف جارحیت کرنے والے ممالک بدستور چھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ یہ ممالک یمن میں انسانی المیے کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا اس غریب ملک میں بھیانک انسانی المیے کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے مندوب بھی چھوٹ اور فریب کے اس مشن میں جارح ممالک کے ساتھ تعاون کرتے نظر آتے ہیں، گویا وہ ان ملکوں کے وکیل صفائی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یمن میں انسانی المیے کی پوری ذمہ داری امریکہ اور برطانیہ پر ہے، جو جارح حکومتوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان حالات میں یمنیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جد و جہد کے ساتھ ہی ساتھ جارح ملکوں کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی بھی قلعی کھولیں۔ اور اب مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، امریکہ، منیاپولس میں پولیس نے ایک سیاہ فام کو گولی مار دی، مظاہرے شروع۔ اسموٹنک نیوز ایجنسی، ایران کے وزیر خارجہ ظریف نے نتنز حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا، انتقام کا اعلان۔ اے نیوز ایجنسی، فرانس نے الجزائر کے ساتھ کشیدگی کی خبروں کی تردید کی۔ اور اب ملاحظہ فرمائیے نیوز ایجنسیوں کی خبروں کی تفصیلات۔ یو این آئی، الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ایم سی سی رکھنا چاہیے، ممتا بنرجی۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے اتوار کو کمیشن پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ایم سی سی یعنی مودی کوڈ آف کنڈکٹ رکھنا چاہیے۔ بنگال اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں پولنگ کے دوران جم کر تشدد اور کوچ بہار علاقے میں 4 لوگوں کی موت ہونے پر جاری ہنگامے کے درمیان الیکشن کمیشن نے کسی بھی سیاسی جماعت کے کوچ بہار جانے پر روک لگا دی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد محترمہ بنرجی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا نام بدل کر ایم سی سی رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اپنی طاقت کا استعمال کر سکتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی بھی مجھے اپنے لوگوں کے پاس جانے اور ان کا درد بانٹنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ مجھے کوچ بہار میں 3 دنوں کے لیے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے پاس جانے سے روک سکتے ہیں، لیکن میں 4th دن وہاں ضرور جاؤں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر مشتمل سلسلے وار پروگرام کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے حکومت میانمار کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز جرائم کے ارتکاب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ اس پروگرام میں ہم روہنگیا مسلمانوں اور انسانوں کی اسمگلنگ کے موضوع پر آرائز پیش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، جنوب مشرقی ایشیا میں انسانی اسمگلنگ میں جو گروہ ملوث ہیں وہ عام طور پر ایسے گروہ ہیں کہ جو منشیات کی اسمگلنگ اور قتل و غارت گری میں ملوث رہے ہیں، اور یہ افراد بین الاقوامی پولیس اور ملکوں کی سرکاری فورسز کو مطلوب ہوتے ہیں۔ یہ افراد عام طور پر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آمد و رفت رکھتے اور جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ان کی آمدنی غیر قانونی کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔ میانمار میں روہنگیاؤں کے قومی بحران کا آغاز اور لاکھوں افراد کی بنگلہ دیش، ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کی طرف ہجرت اس بات کا باعث بنی کہ جرائم پیشہ گروہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اور یہ جرائم پیشہ افراد روہنگیا مسلمانوں کو فریب دیتے اور ان کو مشرقی ایشیا میں بہتر اور اچھی زندگی کا لالچ دے کر کشتیوں پر سوار کرتے اور ان کو سمندر کے راستے عبور کرانے کے بعد دور دراز جنگلی علاقوں میں لے جاتے اور وہاں کیمپ لگا کر خفیہ طور پر عورتوں اور بچوں کی خرید و فروش کا کاروبار کرتے ہیں۔ ملیشیا کے جنگلوں میں ایسے متعدد موارد کا انکشاف ہوا ہے کہ اسمگلروں نے ملیشیا کی پولیس کے توسط سے روہنگیا مسلمانوں کی جبری نگہداشت اور حراست کی جگہ کے انکشاف اور پولیس کے ہاتھوں اپنی گرفتاری کا یقین ہونے کے بعد اپنے زیر حراست قیدیوں کو قتل کر کے ان کو اجتماعی قبروں میں دفن کر دیا ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں اس طرح کی متعدد اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس لحاظ سے کہ ملیشیا ایک مسلمان ملک ہے، اسمگلروں نے روہنگیا کی جوان لڑکیوں کی خرید و فروخت کا ایک قابل قبول راستہ تلاش کر لیا، اور وہ راستہ ادھیڑ عمر کے افراد کے ساتھ جوان لڑکیوں کی شادی کرانا تھا۔ اس بارے میں رپورٹوں سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ جوان لڑکیاں دباؤ میں آ کر جبری شادیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ سامعین، بدقسمت لڑکیوں اور عورتوں کی قیمت کبھی کبھی اس سودے میں $900 تک لگائی جاتی ہے جو تھائی لینڈ میں جنسی تجارت کی مارکیٹ میں داخل ہونے والوں کے مقابلے میں زیادہ قابل قبول لگتی ہیں، لیکن وہ لڑکیاں کے جو جسم فروشی کے بازار میں اسمگلروں کے توسط سے فحاشہ خانوں میں بیچی جاتی ہیں ان کی سرنوشت واقعاً بہت تلخ ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں خودکشی کے بھی اطلاعات ہیں۔ ان میں عام طور پر وہ جوان لڑکیاں اور عورتیں شامل ہوتی ہیں کہ جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں بے بسی کی زندگی گزارنے کے باعث اسمگلروں کا دھوکہ کھا جاتی ہیں اور انسانی اسمگلروں کو اپنی ساری جمع پونجی دے دیتی ہیں تاکہ ان کو ملیشیا یا انڈونیشیا پہنچا دے۔ وہ یہ تصور کرتی ہیں کہ ان ملکوں میں جا کر وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں گی اور سکون کی زندگی گزار پائیں گی، لیکن وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی اسمگلروں کے ہاتھوں فروخت کر دی ہے اور اب ان کی قسمت بنگلہ دیش کے کیمپوں سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے اور ایک تلخ و دشوار زندگی ان کے تعاقب میں ہے۔ سامعین، روہنگیائی پناہ گزینوں میں کچھ ایسے جوان مرد اور لڑکیاں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بردہ فروشی کے بازار میں مختلف وجوہات کے سبب خرید و فروش کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے افراد کو ملاحوں اور ماہی گیروں کو بیچ دیا جاتا ہے کہ جو عام طور پر تھائی لینڈی ہوتے ہیں، اور ان کو سمندر کے خطرناک علاقوں میں غلامی کی ایک نئی شکل میں جبری مشقت پر مجبور کیا جاتا ہے، اور شکار کی ہوئی مچھلیوں کے نقل و حمل کا کام ان سے لیا جاتا ہے۔ پناہ گزینوں کے اس گروہ سے سخت ترین حالات میں اور کسی مزدوری کے بغیر کام لیا جاتا ہے، اور اگر وہ ذرہ برابر خلاف ورزی یا مخالفت کرتے ہیں تو ان کو بدترین طریقے سے جسمانی ایذائیں دی جاتی ہیں۔ وہ پناہ گزین کہ جو انسانوں کو اسمگل کرنے والوں کے دام میں گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں ایک اور طرح کی بھتہ خوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس طرح سے کہ جو اسمگلر پہلے پیسے دریافت کر چکے ہوتے ہیں وہ ان بھین چڑھنے والوں کے گھر والوں سے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں کو پرام طور پر ملیشیا منتقل کرنے کے لیے مزید رقم ادا کریں۔ لیکن اس لحاظ سے کہ اس طرح کے پناہ گزینوں کے خاندان والوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ دے سکیں، اس لیے یہ فریب خوردہ افراد ایزاؤں کا سامنا کرتے ہیں اور بدترین حالات میں بدامن کشتیوں اور جہازوں میں مغوی بنا کر رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے گھر والے ان کو مزید رقم دیں۔ اس طرح کے افراد کے سمندر اور یا جنگلی علاقوں میں بھیڑ چڑھنے اور مرنے والوں کے بارے میں متعدد رپورٹیں شائع ہوئی ہیں۔ سامعین، روہنگیا کی عورتیں اور لڑکیوں کی صورتحال میانمار میں موجود ان عورتوں اور لڑکیوں سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو انسانی اسمگلروں اور جرائم پیشہ افراد کے دام میں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے قطع نظر کے روہنگیا کے دیہی علاقوں میں بدھسٹ ملیشیا فوج اور متعصب راہبوں کے حملے میں ان کا قتل عام کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف مقامات سے قیدی بنا لیا جاتا ہے، اور وہ پھر میانمار کی فوج یا ملیشیا کے افراد یا گروہ کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اور ایسی رپورٹیں بھی موصول ہوئی ہیں کہ جن سے یہ بات ظاہر ہے کہ بدھسٹ راہب بھی کہ جو عام طور پر خود کو دیندار اور اصول دین کا پابند ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو ریزی اور توہین میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں۔ انتہا پسند بدھسٹ راہب روہنگیا مسلمانوں کی عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو ریزی کے لیے اپنے حامیوں اور طرفداروں یا سپاہیوں اور فوجیوں کے لیے نام نہاد شرعی جواز صادر کرتے ہیں۔ روہنگیا کی عورتوں اور لڑکیوں کی آبرو ریزی میں فوجیوں یا متعصب راہبوں کے ملوث ہونے اور ان کے اجتماعی طور پر عصمت دری سے بدتر یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ اس طرح کی جنسی ہراسانی اور عصمت دری کے واقعات اکا دکا نہیں ہیں، اور کچھ خاص عورتوں سے ہی مخصوص نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ دیہی علاقوں میں حملے کے وقت ان علاقوں کی ہی عورتیں جنسی ہراسانی کی بھین چڑھتی ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ساتھ ہی روہنگائی مسلمانوں کے درمیان بامقصد اور منظم طور پر زیادہ سے زیادہ وحشت پیدا کرنے اور اجتماعی طور پر ان کو کوچ کرنے یا بنگلہ دیش فرار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس سے اسمگلروں کا اصلی مقصد عوام میں دہشت پھیلانا اور ان کو اپنے دیہاتوں اور گھروں میں رہنے سے نا امید کرنا ہوتا ہے، تاکہ یہ عورتیں دیہاتوں کو خالی کر دیں اور ان کی جگہ بدھسٹوں کو دے دی جائے، اور ان مسلم پناہ گزینوں کی اپنی سرزمین پر واپسی کی امید بالکل منقطع ہو جائے۔ سامعین، میانمار کے پناہ گزینوں کے علاج معالجے کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے بنگلہ دیش روانہ کیے جانے والے ڈاکٹروں نے میانمار کے فوجیوں اور بدھسٹ راہبوں کے ذریعے روہنگائی عورتوں کی وسیع پیمانے پر آبرو ریزی کی خبر دی ہے۔ ان ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مسلم اقلیت کی ان بعض عورتوں کو شدید طور پر جسمانی نقصان پہنچا ہے، کہ جس سے ان پر ایک گروہ کے وحشیانہ حملوں اور اذیت رسانی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ بنگلہ دیش کے لدہ علاقے میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت آئی او ایم کی ایک کلینک میں روہنگیائی مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے پاس ایسی سینکڑوں عورتیں آئی ہیں کہ جو گزشتہ چند مہینوں کے دوران جنسی جارحیت کا نشانہ بنائی گئی ہیں۔ اس طرح سے اس بات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ میانمار کی حکومت اور فوج ایک منظم صورت میں روہنگیائی مسلمانوں کے خلاف اقدامات کر رہی ہے تاکہ اراکان صوبے کو مکمل طور پر روہنگیا کی مسلم قوم سے خالی کرا دے، اور بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے راکھین قوم کو مسلمانوں کی جگہ لا کر بسائے، اور ایک قوم اور ایک دین کے خلاف اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھائے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرما رہے تھے۔ ہم ایک اعلان کر دیں کہ ہم کل سے، بدھ سے یعنی پروگرام صبح امید کی بجائے رمضان المبارک میں رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام نشر کیا کریں گے. اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ. اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی, تو ہمیں تیسری مجلس تک کی اجازت دیجیے. سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں, اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں, تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں.
ایران کا اقتصادی جمود ختم, آئی ایم ایف کا اعلان. پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے کے بارے میں روس پر امید. قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی میں چین امریکہ سے آگے.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران کے چابہار فری زون کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ عبد الرحیم کردی نے قومی اقتصاد میں چابہار فری زون کے کردار کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 8 سال کے دوران اس علاقے کی پیداواری قدر 1,240 ارب ریال سے بڑھ کر 7,728 ارب ریال تک پہنچ گئی, جو 6.2 گنا اضافے کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے چابہار فری زون میں داخلی سرمایہ کاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 8 سال پہلے اس علاقے میں سرمایہ کاری کے صرف 20 معاہدے ہوئے تھے, جن کی تعداد اس وقت بڑھ کر 75 ہو گئی ہے. چابہار میں اس وقت 900 کمپنیاں رجسٹر ہیں اور 290 پیداواری یونٹ کام کر رہے ہیں, جس سے 2,555 روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال چابہار میں غیر ملکی سرمایہ کاری 16 ملین ڈالر تھی, کہ جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اپنی تازہ رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ سال ایران کے اقتصاد نے مثبت ترقی کی ہے. آئی ایم ایف نے اپنی نظر ثانی شدہ رپورٹ میں مختلف ممالک کی اقتصادی صورتحال کو اپ ڈیٹ کیا ہے, کہ جس کا ایک حصہ ایران سے تعلق رکھتا ہے جو قابل توجہ تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے. آئی ایم ایف نے اپنی اس رپورٹ میں امکان ظاہر کیا ہے کہ ایران کی اقتصادی ترقی گزشتہ سال سے زیادہ ہوگی. آئی ایم ایف نے ایران کے خلاف سخت امریکی پابندیوں اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے امکان ظاہر کیا تھا کہ 2020 میں ایران کی اقتصادی ترقی -5% رہے گی, جبکہ اپنی نئی رپورٹ میں اس نے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران کی اقتصادی ترقی کی شرح 1.5% رہی ہے. 2019 اور 2018 میں ایران کا اقتصاد بالترتیب 6.5 اور 5.4% کم ہوا تھا, جبکہ آئی ایم ایف کی نئی رپورٹ کے بعد 2020 میں ایران کی اقتصادی ترقی کا جمود باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے. جبکہ آئی ایم ایف کی گزشتہ رپورٹ کی مانند اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے افراط زر میں کمی واقع ہوگی. روس نے آستارہ خان میں ایرانی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے.
اقتصادی زون آستارہ خان, روس اور مستضعفان فاؤنڈیشن ایران کے اعلی حکام کا ایک اجلاس منعقد ہوا, جس میں دونوں فریقوں نے آستارہ خان میں ایران کی سب سے بڑی ہولڈنگ کمپنی کی موجودگی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. اس ورچوئل اجلاس میں ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا, تاکہ دونوں فریق سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لیں, اور اس کے علاوہ ایران کی سب سے بڑی اقتصادی ہولڈنگ کمپنی کی حیثیت سے مستض افغان فاؤنڈیشن استارہ خان علاقے میں بھرپور طریقے سے موجود ہو۔ روسی حکومت کے مشیر اور علاقے کی ترقی کے وزیر کازبک قادیکوف نے اس اجلاس میں کہا کہ روس استارہ خان صوبے کے اقتصاد میں ایرانی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت بھی باہمی تعاون کے مثبت نمونے کم نہیں ہیں۔ میر بزنس بینک کا علاقے میں شعبہ کام کر رہا ہے۔ ایرانیوں کی تجارتی سرائے کا افتتاح کیا جا چکا ہے اور تقریباً 150 کمپنیاں ایرانی سرمایہ سے استارہ خان میں سرگرم عمل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقے کی بندرگاہی تنصیبات کی ترقی میں ایرانی سرمایہ کار بھرپور سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور زرعی منصوبوں پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شمال جنوب کوریڈور میں لین دین کو بڑھانے کے لیے صوبہ استارہ خان میں کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ روس کو توقع ہے کہ پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر کے بارے میں باقی ماندہ تمام ٹیکنیکل مسائل کے بارے میں اتفاق رائے حاصل ہو جائے گا۔ تاس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے پاکستان کے اخبار نیوز انٹرنیشنل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم توانائی کے شعبے میں ایک اہم منصوبے شمال جنوب گیس پائپ لائن کی تعمیر شروع کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ باقی ماندہ تمام ٹیکنیکل مسائل عنقریب حل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ روسی کمپنیاں پاکستان کے توانائی کے شعبے اور ریلوے نظام کو اپ گریڈ کرنے میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس گیس پائپ لائن معاہدے پر اکتوبر 2015 میں دونوں ملکوں نے دستخط کیے تھے اور طے پایا تھا کہ 2016 میں تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے اور پائپ لائن کو 2018 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس پائپ لائن پر کام کئی بار ملتوی کیا جا چکا ہے۔ اس گیس پائپ لائن کی لمبائی 1100 کلومیٹر ہے اور اس سے سالانہ 12.4 ارب مکعب میٹر گیس منتقل کی جائے گی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دریائے چناب پر دنیا کا سب سے بلند ریلوے پل رواں سال کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ انڈین ریلوے نے حال ہی میں کہا ہے کہ دریائے چناب پر ریلوے پل کے محرابی فولادی ڈھانچے کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت ریلوے کے بیان کے مطابق اس محرابی ڈھانچے کی تعمیر اس پل کی تعمیر کا دشوار ترین مرحلہ تھا اور اس کی تعمیر سے کٹرا سے بانہال تک 111 کلومیٹر طویل ریلوے لائن کی تعمیر میں ایک بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ انڈین ریلوے کے ایک اعلی عہدیدار آشوتوش گانگل نے کہا ہے کہ اس وقت کٹرا سے بانہال تک کا راستہ سڑک کے ذریعے 12 گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، لیکن اس پل کی تعمیر سے ریل گاڑی کے ذریعے یہ راستہ 6 گھنٹے میں طے ہوگا۔ 5.6 میٹر کا لوہے کا آخری ٹکڑا اونچی ترین جگہ پر نصب کیا گیا ہے جس نے اس پل کی محراب کو مکمل کر دیا ہے۔ چناب پل ادھم پور سری نگر بارہمولہ ریلوے لائن منصوبے کا ایک حصہ ہے۔ 1315 میٹر طویل یہ پل 359 میٹر کی بلندی پر بنایا جا رہا ہے اور یہ تکمیل کے بعد دنیا کا سب سے بلند ریلوے پل ہوگا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید خبریں۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں دنیا کی ورچوئل کرنسیوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔
ورچوئل کرنسیوں میں 2021 کی پہلی سہ ماہی میں گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی کی نسبت 11% اضافہ ہوا ہے اور یہ 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی ڈیجیٹل کرنسیوں کی مینجمنٹ کمپنی کوائن شیئرز کے اطلاع سے ظاہر ہوتا ہے کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں ورچوئل کرنسیوں میں سرمایہ کاری 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے کہ جو اس شعبے میں اداروں کی شراکت میں اضافے کو ظاہر کرتی ہے۔ دنیا کی ورچوئل کرنسی کی مارکیٹ کی مجموعی قدر اس ہفتے بالا ترین سطح یعنی 2 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ کوائن شیئرز کی اطلاعات کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں سب سے زیادہ 3.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بٹ کوائن میں اور اس کے بعد 765 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ایتھریم میں کی گئی ہے۔ گرے اسکیل بدستور دنیا میں ڈیجیٹل کرنسیوں کا سب سے بڑا سرمایہ کاری فنڈ ہے کہ جس کی قدر 46.1 ارب ڈالر ہے۔
بینک آف امریکہ کی تازہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین پاک توانائی کی پیداوار کے لیے ضروری کمیاب معدنی مواد پر اپنی اجارہ داری قائم کر کے قابل تجدید توانائیوں کی ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے نکل گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق برسوں سے امریکہ اور چین ٹیکنالوجی، تجارت اور سرمایہ کی مارکیٹوں کے مسئلے پر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ دنیا کی ان دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے درمیان کشیدگی میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں زیادہ اضافہ ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے پر ٹیکس اور تجارتی پابندیاں عائد کیں۔ نئی اطلاع سے ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے قابل تجدید توانائیوں کے بارے میں تحقیق و ترقی پر امریکہ سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ بینک آف امریکہ کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ 2010 سے 2020 کے عرصے میں امریکہ نے قابل تجدید توانائیوں کے شعبے میں تحقیق کے لیے جتنی رقم خرچ کی ہے، چین نے اس سے دو گنا رقم خرچ کی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ممکن ہے 2021 میں تیل کی قیمت میں 2020 کی نسبت تقریباً 42% اضافہ ہو جائے۔ جنوری کے مہینے میں آئی ایم ایف نے امکان ظاہر کیا تھا کہ 2021 میں تیل کی قیمت میں 20% سے زائد اضافہ ہوگا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں تیل کی قیمت 58.5 ڈالر فی بیرل تک پہنچ سکتی ہے، جبکہ 2025 میں یہ کم ہو کر 50.60 ڈالر فی بیرل تک ہونے کا امکان ہے۔ اندازوں کے مطابق رواں سال کے دوران تیل کی فی بیرل اوسط قیمت 58.5 ڈالر فی بیرل جبکہ آئندہ سال 55 ڈالر فی بیرل سے کم رہے گی۔ گزشتہ سال تیل کی فی بیرل قیمت کم ہو کر 41 ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ آئی ایم ایف کا مزید کہنا تھا کہ کورونا ویکسین کے بارے میں اچھی خبروں اور ایشیا میں تیز رفتار اقتصادی بہتری کی وجہ سے اگست 2020 اور فروری 2021 کے درمیان تیل کی قیمتوں میں 39% اضافہ ہوا۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
ایران کا اقتصادی جمود ختم، آئی ایم ایف کا اعلان۔ پاکستان گیس پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے کے بارے میں روس پر امید۔ قابل تجدید توانائی کی ٹیکنالوجی میں چین امریکہ سے آگے۔
ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نام اپنے اختتام پہ پہنچا، مجھے اجازت دیجیے۔